السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. وقال الله تبارك وتعالى: الا يعلم من خلق. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. آج کی نشست میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے دین میں جو رہنمائی اور تعلیمات ہیں، ان کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کرنا مقصود ہے. ہمارے معاشرے میں بھی اور دنیا میں بھی عورتوں کے حقوق پر کلام ہوتا ہے، اور ماضی میں پچھلے 50 برسوں میں مختلف ممالک میں مختلف کانفرنسز کی گئیں جہاں عورتوں کے حقوق کے نعرے لگائے گئے، اور ایک دجالی تہذیب یعنی بے خدا تہذیب جہاں وحی کا انکار ہے، اور اس کا غلغلہ تو ہے دنیا میں، اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے ہمارے ملک میں بھی مسلم ممالک میں بھی موجود ہیں، اور پھر وہاں سے بڑے خوبصورت الفاظ ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے نام سے، اور اکوالٹی آف مین اینڈ ویمن کے نام سے، اور فریڈم کے حوالے سے، اور ان خوبصورت نعروں کے ذریعے اس بے خدا تہذیب جو کہ دجالی تہذیب ہے یعنی وحی کے انکار پر مبنی ہے، اسی کے اثرات کو ہم پر بھی مسلط کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر ہمارے معاشرے ہمارے ملک میں بعض این جی اوز اور افراد جو ہیں وہ انہی کا آلہ کار بنتے ہیں، اور خوبصورت عنوانات کے تحت ورکشاپس کروایا جانا، ڈیمونسٹریشن کرنا، واکس کا اہتمام کرنا اور کانفرنس کا اہتمام کرنا، اور پھر اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ آگے ہی بڑھ کر باتیں کی جاتی ہیں، اور جس کا حاصل بہرحال اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ کچھ مرتبہ تو عورت کی تذلیل کا پہلو ہے جو سامنے آتا ہے، کچھ مرتبہ عورت پر وہ کچھ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی جو خالق کائنات اور اس کی دین کی تعلیم نے جو ہے وہ تقاضا نہیں کیا. بارہ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اسی تناظر میں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام گزشتہ چند دنوں میں ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع کو بھی زیر گفتگو لایا جائے. اب ملک کے ایک بڑے اخبار میں بھی ہم نے ایک اشتہار شائع کیا اسی عنوان کے تحت کہ دین اسلام اصل معنی میں وہ حقیقی علمبردار ہے عورتوں کے حقوق کا، اور چند پہلو، ظاہری باتیں تمام باتیں تو نہ ایک اشتہار میں بیان ہو سکتی ہیں نہ تمام حقوق کی تفصیلات ایک خطاب جمعہ میں بیان ہو سکتی ہیں، تو کچھ حقوق کا اس میں بھی ہم نے تذکرہ کیا. اسی کو ہم نے کوشش کی کہ سوشل میڈیا پر بھی عام کرنے کی کوشش کی جائے. یہ گزشتہ 2-3 دن میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کیا، تو ارادہ ہوا کہ آج خطاب جمعہ میں بھی اسی موضوع پر کلام کرنے کی کوشش کریں. اور کیا خوبصورت ہمارے دین کی تعلیم ہے جس کے بعض گوشوں سے شاید خود ہم بھی یا تو ناواقف ہیں یا ہم مسلمان بھی ان کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ظلم ہے وہ غلط ہے، اگر بے انصافی ہوتی تو وہ بے انصافی غلط ہے وہ غلط ہے، اگر حق تلفی ہوتی ہے تو حق تلفی غلط ہے، اس کو ہمیں غلط کہنا چاہیے، یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دجالی تہذیب کے اثرات ہیں جس کے تحت عورت کی آزادی کے پرفریب نعرے لگائے جائیں اور عورت کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اس کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. پہلے 2-3 اصولی باتیں یاد دہانی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات ہمارے سامنے، کچھ مرتبہ ہم قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے مطالعے میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ مرتبہ ہم سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر جو آتا ہے تاریخی حالات، رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت کے وقت جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور اس سے پہلے کے حالات، تو وہاں بھی ہمیں عورتوں کے بارے میں ظلم زیادتی حق تلفی دکھائی دیتی ہے. مثلا یہ کہ 1000 مرتبہ بھی بیوی کو طلاق دے دی ایک شخص نے مگر تعلق قائم رکھے ہوئے، 1000 مرتبہ طلاق دے کر بھی. اسی طریقے پر عورت کو جو ہے وہ ملکیت سمجھنا، سوتیلی ماں سے سلوک جو ہے وہ نکاح کر لیا کرتے تھے، اور بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ کو جو ہے وہ اپنی ملکیت سمجھ کے، وراثت سمجھ کے اس سے استفادہ کرتے تھے، ایسی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ باتیں تو معروف ہیں جو ہم سنتے ہیں نا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے جسٹ پہلے کا دور لیجیے، اور اس سے پہلے کا دور یونانی تہذیب ہے، دیگر تہذیبوں میں بعض مرتبہ تو یہی بحث رہی کہ عورت انسان ہے بھی کہ نہیں، یہ مسئلہ بھی رہا، اور یہ مسئلہ یونانی تہذیب کا نہیں ہے، ماضی قریب میں 100-150 برس پہلے کی بات ہے۔ بعض ممالک نے جو ہے کچھ عرصے پہلے ہی، یہ صدی پہلے کی بات ہوگی کم و بیش، یہ طے کیا کہ عورت بھی انسان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک صدی پہلے کی باتیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ دوسری طرف ہمارے سامنے وہ ایک دجالی تہذیب ہے جس کے تحت عورت کی تذلیل کی گئی، اس کو ایک خوشنما پروڈکٹ بنا کر پریزنٹ کیا جانا، گھر سے باہر نکال کر لا کر کھڑا کر دینا، مرد کے ساتھ اس کو کمپٹیشن میں مبتلا کر دینا، پھر حوث کے مارے اس کے ساتھ برا سلوک کریں، اور اس کو ایک کیپٹلسٹ اکانومی کا پرزہ سمجھتے ہوئے مرد کے بالکل برابر لا کر کھڑا کر دینا، اور مرد اور عورت کی بالکل برابری کے نعرے لگانا، جو کہ شرعی طور پر بھی غلط ہے، عقلی طور پر بھی غلط ہے، سائنسی طور پر بھی غلط ہے، اور تجربات کی بنیاد پر بھی غلط ہے۔ یہ سارا اس دجالی تہذیب کے ذریعے اس عورت کے ساتھ کھلواڑ کا معاملہ اور کھیل تماشے کا معاملہ اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں اگر میں زیادہ جاؤں گا تو جو حقوق بیان کرنے وہ بیان نہیں ہو سکیں گے۔ تو ماضی کی تہذیبوں کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں، اس میں بھی عورت کی تذلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات کو دیکھیں تب بھی عورت کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ، ماضی قریب کے اقوام عالم کے معاملات کو دیکھیں 100 برس پہلے 150 برس پہلے، اور جو کچھ سلوک عورت کے ساتھ ہوا، جس کی تذلیل کی گئی ہے، یہ معروف باتیں ہیں، لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ البتہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے پردہ، کتاب تو پرانی ہے لیکن اس میں یہ تجزیہ آپ کو ماضی کی اقوام کے حوالے سے، تہذیبوں کے حوالے سے بہت عمدہ ملیں گے۔ بہرحال یہ کمال ہے اس کتاب کے اندر کہ ہمارے معاشرے کی بہت سی لڑکیوں نے جب یہ کتاب پڑھی ہے، کالج اور یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں، انہوں نے بہرحال بے پردگی کو چھوڑ کر پھر پردے کا اہتمام کیا۔ تو جو خیر ہمیں کہیں سے مل سکتا اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کتاب ہے مولانا مودودی علی رحمہ کی پردہ، اس تجزیے کے حوالے سے بھی بڑی ایک اہم وہ کتاب، اس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا۔ اب آئیے، ہم نے جو بات کوشش کی ہے کہ سادہ الفاظ میں اس کو عام کیا جائے تاکہ اس پہلو کے حوالے سے بھی دین کی تعلیم ہمارے سامنے رہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہمارے سامنے رہے، اور جو ہم پر دجالی تہذیب کو مسلط کیا جا رہا ہے اس کے اثرات، یا اس کا جو ایک ہم پر اثر آ رہا ہے، امپیکٹ آ رہا ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جان سکیں۔ البتہ اصلاً مقصود ہے جو دین اسلام نے عورت کی حیثیت، اس کا دائرہ کار اور اس کے حقوق کو جو بیان فرمایا، میں دوبارہ کر رہا ہوں، کچھ باتیں ہی ہیں جو اس نشست میں آپ کے سامنے آ سکیں گی۔ مثلاً سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، اس نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورت کو بھی پیدا کیا، تو اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ شرف انسانیت پانے میں، وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کبھی فرماتا ہے خلق تو بیدی آدم علیہ السلام کے بارے میں، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اے شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کرتا آدم کو؟ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے روح ہوگی ہر انسان میں، پھر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم، بہترین شکل و صورت میں اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی، تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو شرف انسانیت میں اور اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں۔ اسی اعتبار سے مرد اور عورت کل اللہ کے ہاں جواب دہی کے اعتبار سے بھی برابر ہیں۔ مرد نے اپنا جواب دینا ہے، عورت نے اپنا جواب دینا ہے، دونوں ذمہ دار مخلوق ہیں، دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کل دونوں اللہ کے ہاں مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کے سامنے دونوں جواب دہ ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو پا لینا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ نے جو جنت تیار کی ہے اس کے اعلی درجات کو پانا، یہ میدان، اس میں بھی مرد اور عورت محنت کرنے کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں، اپارچونیٹیز دونوں کے لیے، اور عین ممکن ہے کوئی بیوی زیادہ نیک ہو اپنے شوہر کے مقابلے میں، اجر زیادہ پا جائے، ممکن ہے کوئی شوہر زیادہ نیک ہو اپنی بیوی کے مقابلے میں، اجر زیادہ پا جائے، اینڈ سو آن۔ تو اس اعتبار سے یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا. پچھلی دعائیں ہیں, اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا اعلان بھی فرما دیا, اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس میدان میں دونوں بالکل برابر ہیں. اللہ کو پا لینا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا, اللہ کی جنت حاصل کرنا. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثا وہ مؤمن, جو کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ مومن ہو. ایمان کے بغیر بظاہر کتنا بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے قبول نہیں, ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں. اور اب ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے خبریں بتائیں ان سب پر ایمان رکھنا, یہ ایمان ہے. یہودی اللہ کو مانے, آخرت کو مانے, محمد مصطفیٰ کو نہ مانے علیہ السلام, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. مسیحیت کا ماننے والا ہے اللہ کو مانے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانے, آخرت کو مانے, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ مانے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ کلیئرٹی ہمیں رہنی چاہیے. باقی ان کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے, یہ بھی ہمیں کلیئرٹی رہنی چاہیے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے ساتھ جو کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اس کی اپنی تفصیل ہے. دنیا میں پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اطمینان قلب کا ہونا, پیس آف مائنڈ انگلش میں ہم کہتے ہیں اسے, قناعت کا ہونا, صبر کا ہونا, شکر کے جذبات, اللہ پر توکل, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا, بدلتے حالات کے اندر ایک باوقار رویے سامنے آنا, نعمت میرے تو شکر کرنا نہ کہ اکڑ جانا, مصیبت آئے تو صبر کرنا نہ کہ چیخنا چلانا, اینڈ سو آن. یہ حیات طیبہ دنیا میں, مگر کس کے لیے؟ جو مومن ہو, نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا مومن مرد ہے یا عورت, بشرطے کہ مومن ہو, اللہ حیات طیبہ عطا فرمائے گا. یہ پہلی اصولی بات. دونوں یعنی مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ, دونوں اللہ کا اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے شرف انسانیت رکھتے ہیں, دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں, اور دونوں کے لیے برابری کے مواقع ہیں اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرق ضرور رکھا ہے. اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے اور اللہ نے عورت کو عورت بنایا ہے. کیا دونوں بالکل برابر ہیں؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے نا. نہ شرعاً ثابت ہے یہ بات, نہ عقلاً ثابت ہے, نہ سائنٹیفکلی ثابت ہے, نہ تجربے سے ثابت ہے. لیکن دونوں کو بالکل برابر قرار دینا احمقانہ بات ہے. تو بہرحال مرد مرد ہے, عورت عورت ہے, اور ان دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. اس دائرہ کار کے اعتبار سے ان پر ذمہ داریاں بھی ہیں اور کچھ حقوق بھی ہیں. اس دائرہ کار کے اعتبار سے ان پر ذمہ داریاں بھی اور کچھ حقوق بھی ہیں. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر فرمایا بی بی فاطمۃ الزہرا کو رضی اللہ تعالی عنہا, بیٹا یہ گھر کے کام, یہ گھر گھر ہستی کے معاملات تم نے سنبھالنے, اور بیٹا علی تمہارے ذمہ باہر کے کام ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے. اسی طرح قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرماتے وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. عورت کا اصل مقام گھر ہے, یہ بات آگے بھی آئے گی. اصل ذمہ داری اولین گھر کے اعتبار سے ہے, اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی صلاحیتیں دی ہیں, جذبات دیے ہیں, احساسات دیے ہیں, سینٹیمنٹس عطا کیے ہیں. بہرحال تو دونوں کا شرف ہے بجا, دونوں جواب دے ہیں بجا, دونوں کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے مواقع موجود ہیں بالکل بجا. البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی جسمانی اعتبار سے, قوت عطا فرمائی اور احساسات اور جذبات عطا فرمائے, ان کے اعتبار سے عورت اور مرد کا دائرہ کار بہرحال الگ ہے. مردوں کے لیے نماز کی فرضیت ہے, عورت کے لیے بھی ہے, مگر عورت پر با جماعت نماز کی فرضیت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے جمعے کی بھی فرضیت عورت پر نہیں ہے. ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا, جیسے ہمارے خواتین آتی با پڑھنا ہے, شرکت کر رہی ہیں, پردے میں ان کے لیے اہتمام ہے الحمدللہ, اور ہم قائل ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. عورتیں جناب ورک شاپس اٹینڈ کرنے جا رہی ہیں, عورتیں جناب سیمینارز میں جا رہی ہیں, عورتیں جناب ایگزیبیشنز میں جا رہی ہیں, عورتیں ادھر جا رہی ادھر جا رہی, اس سب کے لیے معاملہ کھلا ہو, اور عورتیں جو ہے وہ دین نہ سیکھیں, یہ سواری نشان تو ہے نا. لیکن مسئلے کے اعتبار سے نماز کی فرضیت با جماعت ادا کرنا مردوں پر لازم کیا گیا, عورت گھر میں بھی ادا کرے تو نماز ادا ہو جائے گی. جمعے کی فرضیت عورت پر نہیں رکھی گئی, اگر ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا جمعہ انشاءاللہ تعالی. یہ فرق کے اعتبار سے بات ہے. اسی طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے، لیکن خاص معاملات عورتوں کے ساتھ وابستہ اس کیفیت پہ روزہ نہیں رکھنا بلکہ بعد میں قضا کرنی ہوگی، اینڈ سو آن۔ اس موضوع پر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی ہے اور بہت عمدہ کتابچہ ہے اسی خطاب پر مبنی، مسلمان خواتین کے دینی فرائض، یہ مردوں کے بل میں رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی تو پڑھنا ہی چاہیے اس کو۔ یہ جو اللہ نے ڈویژن رکھی، فرق رکھا، یہ کسی مولوی صاحب نے بیان نہیں کیا، یہ اللہ کی کتاب کی آیات کی روشنی میں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اور پہلا معاشرہ جو قرآن و سنت کی تعلیم پر قائم ہوا صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس معاشرے سے بات ہمیں ملتی۔ تو وہ جو فرق ہے دائرہ کار کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس پر عمدہ مواد آپ کو ملے گا، کانٹینٹ ملے گا، مسلمان خواتین کے دینی فرائض، یہ کتابچہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی کے ساتھ ایک اور کتاب ہمارے سے شائع ہوتی ہے جو ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے اس کو مرتب کیا تھا، چہرے کا پردہ۔ اب ٹائٹل تو ہے چہرے کا پردہ، مگر اس میں پردے کے بارے میں کلام، پھر وہ آیات قرآن پاک کی جن میں پردے سے متعلق احکامات ہیں، پھر انہی کی تفسیر، امت کے اسلاف نے کیا لکھی، اور پھر اسی کے تعلق سے احادیث مبارکہ، پھر امت کے اسلاف کی آرا پردے کے بارے میں، عورت کے دائرہ کار کے اعتبار میں، عورت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، کچھ جو دائیں بائیں سے اعتراضات آتے رہتے ہیں، نہیں جناب وہ ایسا نہیں ویسا ہے، تو اس ایسا نہیں ویسا ہے سے متعلق کچھ اشکالات اور آرگیومنٹس، ان کے ریبٹلز یا ان کے جوابات بھی اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ ایک کالج کی خاتون نے، لڑکی نے، ایک بڑی عمدہ تقریر کی تھی اس ٹائٹل پر، کیا پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے؟ پہلے تو ترقی کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، ترقی ہے کیا، پھر پردہ کسے کہتے ہیں، اور اس کو پرائز بھی ملا، ان کی تقریر کو بھی اس میں ہم نے شائع کیا ہے۔ تو یہ کتاب بھی، یعنی اس چہرے کا پردہ، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی سے ہم پبلش کرتے ہیں، یہاں بھی دستیاب ہوگی انشاءاللہ، ہماری ویب سائٹس پر بھی، تو یہ تفصیلات آپ کو وہاں پر انشاءاللہ ملیں گی، کیونکہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ مولویوں نے پردے کا حکم بتا دیا ہے، اسلام میں کوئی پردے کا حکم نہیں۔ اور اتنے بعض مرتبہ لوگ میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں کچھ الفاظ سے، اتنی لمٹ کراس کر جاتے، کہتے حجاب کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں، حجاب کا حکم ہی نہیں قرآن میں۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی عقل پر حجاب پڑ گیا، آپ کی آنکھوں پہ حجاب پڑ گیا، قرآن پاک کھولو تو صحیح۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53، فاسألوہن من وراء حجاب، وف کر کے پڑھ رہا ہوں، لفظ حجاب بن رہا ہے اردو کا، عربی میں اگر ملا کر حجاب بن بنے گا، وف کریں گے تو لفظ حجاب بنے گا۔ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ احادیث پڑھتے ہیں، نہ امت کے اسلاف کے کام کو دیکھتے ہیں، بس یہ کہ ایک انفلوئنس ہے نا ایک دجالی تہذیب کا، اب اس کا مقابلہ تو کرنے کی پوزیشن ہے ہی نہیں، تو چلو اسلام کی ہی جو ونڈو ڈریسنگ کرنا شروع کر دو، نہ کرو بھائی، غلطی کر رہا ہوں مان لو غلطی ہو رہی ہے، ہمت نہیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی، تو تسلیم کرو کہ ہم عمل نہیں کر پا رہے، کمزوری ہے۔ وائی ٹو میک ونڈو ڈریسنگ ود دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کیوں کرتے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب کا کوئی ذکر نہیں قرآن پاک میں، عجیب بات ہے، حجاب کا لفظ اور مقامات پر بھی قرآن پاک میں آیا، یہاں تو ہے ہی وہ پردے کے معنی میں، لفظ پردہ قرآن پاک میں نہیں ہے، کیوں؟ اسی کے پے اردو میں ہے، عربی میں نہیں، ہم مال جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، وہاں وہ پردے ہی کے معنی میں ہے۔ اور کس کو حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اولاً حکم، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، فاسألوہن من وراء حجاب، ان سے حجاب کے پیچھے سے مانگنا۔ یہ دوسرا نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی مرد کو عورت کو، تو اس کے اعتبار سے ان کا استعمال بھی ہوگا بہرحال، لیکن دائرہ کار کا فرق ہوگا، ذمہ داری کا فرق ہوگا، مردوں پر نسبت ذمہ داریاں بھاری اور زیادہ ہیں، عورتوں پر نسبت ذمہ داریاں کم ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی، شریعت کی تعلیم کے مطابق، کوئی شریعت کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، پیغمبر کی تعلیم کو نہیں مانتا، تو بات الگ ہو جائے گی۔ ہم اور آپ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، تو یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ شریعت نے عورت اور مرد کے دائرہ کار میں بہرحال فرق رکھا ہے۔ اب آئیے کچھ حقوق کی بات کر لیں معاشی اعتبار سے، عورت کے ذیل میں، عورت کو حق ملکیت بھی ہے، اور ملکیت میں موجود مال پر تصرف کا پورا اختیار ہے، اور عورت اون کر سکتی ہے، باپ نے زندگی میں کوئی تحفہ دیا اپنی بیٹی کو، وہ بیٹی کا ہے، شوہر نے کچھ دیا وہ بیوی کا ہے، بیٹے نے ماں کو کوئی گفٹ کر دیا ماں کا ہے، اور کسی کو اس میں تصرف کا استعمال کا اختیار نہیں ہے، ہاں اس عورت کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ کسی کو چاہے تو اجازت دے سکتی ہے، لیکن اس کا پورا اختیار ہے، اس کی ملکیت میں ایک شے آ سکتی ہے اور اس ملکیت میں اونرشپ میں آئی ہوئی شے کا پورا اختیار ہے کہ وہ اس میں تصرف کر سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، یوز کر سکتی ہے، کسی اور کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کو مہر کا حق دیا گیا ہے اور ہمارے لوگ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب اس والے مسئلے میں کوئی دجالی تہذیب کا مسئلہ نہیں، ہم خود ہیں مسئلہ۔ اس والے نقطے میں دجالی تہذیب کا، مغربی تہذیب کے اثرات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ عورت کا مہر اللہ نے فرض کیا ہے، قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کی واضح تعلیمات ہیں، اور یہ شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے مہر بیوی کو ادا نہیں کیا تھا تو ترکہ جو تقسیم ہوتا ہے وہ بعد میں تقسیم ہوگا، پہلے بطور قرض اس کے مال میں سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا۔ اور بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ لکھوا رہے، نا کوچی ہوگی، نا کوچی نہیں ہوگی، گردن جھک جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول کی حدیث علیہ السلام، آپ نے فرمایا جس نے کم یا زیادہ کا مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، مذاق بنا کر رکھا ہے لوگوں نے اس کو۔ تو یہ عورت کا حق ہے، یعنی شوہر ادا کرے گا، پوری زندگی کی کفالت تو ہے ہی ہے، وہ ابھی بعد میں آئے گی، نان نفقہ جسم کہتے ہو بعد میں آئے گا، جسٹ نکاح کے ساتھ ہی یہ مہر کا معاملہ، یہ عورت کا حق ہے جس کو ادا کرنا شوہر کے ذمے ہے۔ پھر عورت کا یہ بھی حق ہے اگلا، کہ نکاح سے پہلے اس کی کفالت کی مکمل ذمہ داری اس کے والد پر ہے، والد نہیں تو بھائی پر ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ کسی مرحلے میں، زندگی کے کسی مرحلے پر شریعت نے عورت پر کمانے کی، معاش کی، کفالت کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ دوبارہ اس ہمارے پیارے دین نے، رب کائنات نے عورت پر زندگی میں کبھی بھی کسی مرحلے پر کفالت کی، کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، اور اگر باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، اور اگر بیوی ہو گئی تو پھر شوہر کی ذمہ داری۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیٹے جوان تو بیٹوں کی ذمہ داری، اگر نہیں تو والد واپس باپ کی طرف آئے گی، باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، باپ بھی نہیں بھائی بھی نہیں تو باپ کی طرف سے مرد رشتہ دار کی ذمہ داری، وہ دادا ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، تایا ہو سکتا ہے، نہیں ہے تو ماں کی طرف سے مرد رشتہ داروں کی ذمہ داری، وہ نانا ہو سکتا ہے، وہ ماموں ہو سکتا ہے، اگر یہ قریبی رشتہ دار بھی نہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری۔ اور کس ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں؟ شرعی اسلامی ریاست کی۔ یعنی جو ہمارے والے آج فوجی بھی بیٹھ کے اور سیاستدان بھی بیٹھ کے اور کچھ کونے کھدرے میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ریاست میں جی رہے ہیں، وچ اسلامی ریاست یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ نام کی ہم مانتے ہیں، قربانی دی ہمارے باپ دادا نے، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، کدھر ہے اسلام کا نفاذ یہاں پر؟ کہاں ہے بتائیے؟ سود کے دھندے، شراب نوشی کی اجازت، جسم فروشی کی اجازت۔ ابھی ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہے، آئے ہوں گے جمعے میں، انہوں نے بھیجا، جناب بہت بڑھ گیا لاہور میں، اسلام آباد میں، ادھر کراچی میں، ڈی ایچ اے میں، ادھر ادھر، یہ اسلامی ریاست ہے؟ استغفر اللہ، شرعی اسلامی ریاست جو شریعت کا نفاذ کرے، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری نہیں، تم اور دیگر جو مرد رشتہ دار والد کی طرف سے یا پھر والدہ کی طرف سے، ان قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری۔ اسلامی ریاست اس کا روٹی، کپڑا، مکان، رہائش، علاج، تعلیم، اس کا بندوبست کرے۔ اگر اسلامی ریاست نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ، لفظ تو بڑا خطرناک ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب استعمال بھی کرتے ہیں اور اس پہ ان کی بڑی لیدے بھی ہوئی، وہ پبلک پراپرٹی تھوڑی بنے گی پھر، مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ وہ ممکن نہیں مسلمان زندہ ہو اور غیرت اس میں موجود ہو اور عورتیں گھروں سے باہر نکلے مانگنے کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آج ہم ہیں کہ سگنلز پر بچیاں بھیک مانگتی ہیں، پروفیشنل بھی ہوں گے، اگریڈ، عزت نفس تو ان کی بھی تو تھی نا، ساری پروفیشنل ہوں گے کیا؟ معاشرے کا جبر آپ کو مجھے پتا ہے، معاش کا جبر مجھے اور آپ کو پتا ہے، ظلم کا نظام مجھے اور آپ کو پتا ہے، اس قوم کو لوٹنے والوں کی حرکتیں مجھے اور آپ کو پتا ہے، یہ سب کچھ بھی ذہن میں رکھیے۔ وہ مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری، کیوں؟ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد مسلمانوں پر فرض ہے، تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری بنے گی۔ یہ ہے کانسیپٹ کفالت کا عورت کے بارے میں، شریعت کی تعلیم، ایک لمحہ زندگی کا نہیں، کہ جب ایک عورت پر شریعت کے حکم سے کوئی کفالت کی ذمہ داری آتی ہو. باقی سب کو بتایا جی وہ بڑے مسئلے ہو گئے, کمانے کا مسئلہ بھی آ جائے گا آگے, ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی. تو وے آؤٹس نکالنے کے فتوے نہ دیے جائیں نہ دیے جائیں, وے آؤٹس نکالنے کے فتوے نہ دیے جائیں نہ لیے جائیں, شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کا فتویٰ دیا جائے نا. اس سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے آخر؟ بہرحال یہ تھا کفالت کا معاملہ. اگلی بات, عورت کو ضرورت کے تحت ان شعبوں میں کسب معاش کا حق حاصل ہے جن میں شریعت کی حدود کا لحاظ ممکن ہو. یہ بڑا اہم معاملہ. اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے, بعض مرتبہ ہو سکتا ہے, جینون کیس ہو سکتا ہے, معاشرہ تو دیکھ ہی نہیں رہا, ریاست تو ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, اب کسی کے والد ڈسیبل ہو گئے, بھائی معذور ہو گیا, لینے کے دینے پڑ گئے, جان کے لالے پڑ رہے ہیں, اگر یہ مسائل ہے, ارمانوں کی بات نہیں کر رہا میں, آئی فون کا ہر نیا ورژن چاہیے اگلے 6 مہینے میں یا اگلے سال میں نا, ہر 3 سال میں نئی گاڑی چاہیے چمکیلی, ان ارمانوں کی بات نہیں ہو رہی. ضرورت اگر واقعتاً پیش آ گئی, کسی اللہ کی بندی پر یہ مسئلہ پیش آ ہی گیا ہے اور ہیں ایسے جینوئن کیسز, اگر ضرورت کا معاملہ پیش آ جائے تو ان شعبوں میں کسب معاش کا حق حاصل ہے جن میں شریعت کی حدود کا لحاظ ممکن ہو. مثلاً پردے کا اہتمام ہو, یہ تو شریعت کا حکم ہے, نامحرم کے ساتھ میل جول نہ ہو. اور آج کل ہم آپ کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اداروں میں, کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں, باسز جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور باسز کو جو رپورٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے ہم لوگ؟ شتر مرغ کی طرح جو مٹی کے اندر, ریت کے اندر جو ہے وہ اپنا سر ڈال کے بیٹھے رہیں گے کیا؟ یہ سب ہم نہیں دیکھ رہے اپنے سامنے. حکمتیں, رب نے حکم دیا پردے کے احکامات کا. تو بہرحال شریعت کا حدود کی حدود کا لحاظ ممکن ہو, مثلاً پردے کا اہتمام, پھر عورتوں اور نامحرم کے ساتھ میل جول نہ ہونا, اور حتی الامکان کوشش ہو کہ مردوں کا دائرہ الگ اور ان کا ورک ایریا بھی الگ ہو, عورتوں کا الگ ہو, اور نامحرم مردوں سے خصوصاً تنہائی میں ربط و تعلق کا بالکل موقع نہ ہو. باہر کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے بات کرنے کی, تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, 2 نامحرم تنہائی میں جب ہوں گے تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. ان حدود کا لحاظ رکھیں, ضرورت ہے تو قسم معاش کی عورت کو اجازت ہے. مزید یہ ہے, وہ شعبے ایسے بھی تو ہوں کہ ان کی جو فزیک ہے اور جذبات اور احساسات وہ بھی, اور جو گھر گھر ہستی کی اور ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی تو مناسبت رکھیں. مثال کے طور پر تعلیم کا شعبہ ہے, پرائمری ایجوکیشن ہے, چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم بھی قائل ہیں کہ مردوں کو نہیں حوالے کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو, عورتیں ہی پڑھائیں, بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح ایجوکیشن کی اور کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے, میڈیکل کی بعض وہ فیلڈز ہیں جہاں خواتین کو ڈیل کریں, بالکل صحیح بات ہے, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, مگر یہ تعلیم بھی اگر ہے تو شریعت کی حدود کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے, جو ابھی بالکل نہیں رکھا جا رہا. بعض مرتبہ یہ باتیں ہیں تو ہمارے دین کی, لوگوں کو ایلین محسوس ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا نہیں بات ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ 14 صدیوں سے یہی باتیں موجود ہیں, کچھ اور ہم پر تھوپ دیا گیا ہے. تو مائنڈ سیٹ وہی کیپٹلسٹ والا دماغ ہے یا میٹلسٹک سوسائٹی والا دماغ ہے, اور سرمایہ دار تو چاہتا ہے کہ ہر طرح سے مردوں کو بھی نچوڑے, عورتوں کو بھی نچوڑے, چیپ لیبر کو بھی نچوڑے, اس کو تو اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے, اس کو تو اپنا پروفٹ بڑھانا ہے. وہ مائنڈ سیٹ آج ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے تو کبھی یہ چیزیں میں بڑی عجیب لگتی ہیں, اور وہاں پہ نہ اقدار کا کوئی خیال, نہ ایمان کی کوئی حفاظت, نہ حیا کا کوئی حفاظت کا معاملہ, گھر گھر ہستی کے معاملات, گھروں کا بننا نہیں, تو پریشان تو وہ لوگ بھی ہیں, لیکن ہم کہاں کس ڈگر پہ جا رہے ہیں کہ جب شریعت بیان ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نئی باتیں ہو رہی. نئی باتیں یہ نہیں ہو رہی, یہ تو 14 صدیوں کی باتیں ہیں, نئی باتیں وہ ہو رہی جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں, اس کو ریفیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک بڑا اہم معاملہ عورتوں کے متعلق, وہ حق اللہ نے دیا ہے, عورتوں کو وراثت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ حق کا حصہ حاصل ہے, اور وراثت کے احکامات کو اللہ حدود اللہ قرار دیتا ہے, اللہ کی حدود. سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں حصے مقرر کیے اللہ نے, سبحان اللہ, فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد قرآن میں نہیں ہے, نہ سنت کی, نمازوں کی رکعتوں کی تعداد قرآن میں نہیں آئی, وہ حضور بتائیں گے اور حضور کی اتھارٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وراثت میں والدین کا حصہ کتنا ہوگا, اولاد کا کتنا ہوگا, بہن بھائیوں کا کتنا ہوگا, شوہر بیوی کا کتنا ہوگا, یہ اللہ نے خود بتایا قرآن پاک, اللہ اکبر. اور پھر اس کو فرمائی حدود ہے اللہ کی, اور جو ان حدود کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت، جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے جہنم۔ پڑھے سورہ نساء کی آیت 13-14 میں، پھر جنت اور جہنم سے وراثت کے معاملات کو جوڑا گیا۔ ظلم کرتے ہیں ہمارے ہاں شہروں میں بھی اور گاؤں دیہاتوں میں بھی، پڑھے لکھے طبقات میں بھی، جاہلوں کے ہاں بھی، دین کا علم رکھنے والے بھی کچھ لوگ اور نہ رکھنے والے بھی، اکراس دا بورڈ یہ مسئلہ ہے۔ وہ جی ہم نے تو معاف کروا لی ہے، سبحان اللہ، ذرا کیش دو نا بیٹی کے ہاتھ میں، بہن کے ہاتھ میں 30 لاکھ بنتے ہیں، ذرا ہاتھ میں کیش دے دو، چلو چیک نہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے، پے آرڈر دے دو اس کے ہاتھ میں، کیش دو اس کے ہاتھ میں، پھر کہو معاف کرو بیٹا، پھر چیک کرے معاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ہم نے دماغ میں سوچ رکھا ہے۔ وہ جی ہم نے جو ہے وہ بیٹیوں کے تو شادی میں خرچے ہو جاتے ہیں نا، تو اب ابا کے انتقال کے بعد بہن کو حصہ کیوں دیا جائے؟ کس نے کہا کہ شادی کے موقع میں بیٹیوں پر تم خرچے کرو؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی نہیں شریعت میں۔ کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا تصور ہے، دھان دہیج وہ کہتے ہیں، دھان دہیج، ہم جہیز کہتے ہیں۔ نکاح کے موقع پہ بیٹی کو دے دیا، اب باپ کا انتقال ہوگا تو بھائی جو ہے سارا ہڑپ کر جائیں گے، بہنوں کو نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ ابا نے بیٹی کی بہن کی شادی پہ خرچہ کیا تھا، تو ابا نے غلط کیا تھا یا تم غلط کر رہے ہو؟ بیٹیوں کی شادی پہ باپ کا بھائی کا کوئی خرچہ ہی نہیں، بہن کی شادی پہ بھائی کا کوئی خرچہ نہیں، یہ تو ہم نے خرچے بڑھا رکھے ہیں، مصیبت بنا رکھی ہے۔ شریعت کا حکم ہے وراثت کا، اور جو لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں اس کے اندر بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں ہوا نماز کے بعد کسی صاحب نے کھڑے ہو کر، یہاں تو آپ میں سے انشاءاللہ سب اس کو سن رہے ہیں، کسی نے یہ بیان کیا، اس کو مار پیٹ کے پھینک دیا مسجد سے باہر، اسی کے سارے وہ نمازی جو تھے ان کا حال یہی تھا، کوئی بیٹی کو بہن کو حصہ نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ مشرف کے دور میں حدود آرڈیننس آیا تھا، سارے علماء نے مخالفت کی تھی، نافذ کیا ان لوگوں نے، اور علماء نے لکھا کہ جو لوگ وراثت میں حصہ نہیں دیتے سزا دو ان کو، قانون بناؤ اس کے لیے۔ جو 3 طلاق ایک وقت میں دے کے فارغ کر دیتے بیوی کو، قانون بناؤ ان کو سزا ملنی چاہیے، تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک نہیں مانا مشرف کے دور میں اس بات کو، اصل حقوق مانی کوئی نہیں رہا، اور غیروں سے انسپریشن لے کے عورت کی آزادی کی پرفریب نعرے لگا کر ہم اپنی معاشرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر۔ ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس والے کرتے ہیں کوئی بات؟ کرو نا اس پر بات، قانون سازی ہونی چاہیے، اور جو لوگ وراثت میں حصہ نہیں دیتے ان کے خلاف تادیبی کاروائی ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ہے بھائی، یہ عورت کا حق ہے اور ملنا چاہیے اس کو۔ اب آئیے کچھ تعلیمی اعتبار سے باتیں، اب اس میں ایک بات ہے جو کڑوی لگتی ہے لوگوں کو، کیا؟ عورت کا اولین دائرہ عمل گھر ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، وہ جی ضرورت کے تحت، ہم نے کب منع کیا ضرورت کے تحت باہر نہ جائے؟ کس نے منع کیا؟ ضرورت کے تحت باہر جائے پردے کا اہتمام کرے، جو تھوڑی سی بات پہلے بھی آ چکی، لیکن اول عورت کا اولین دائرہ عمل گھر ہے۔ عورت کی جنت کہاں جوڑی گئی؟ سبحان اللہ، بیوی کی جنت کو کس نے جوڑا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ اس بیوی کو اختیار دے گا قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے نا بھائی، اب کیوں انڈیو قسم کے برڈن اس پر ڈالنے کی تحریکیں چلائی جائیں؟ اول دائرہ کار اس کا اپنا گھر، وہ صرف اپنے دائرہ کار میں فرائض کی ادائیگی کے لیے حصول علم کی ذمہ دار ہے، اس کو معلوم ہو کہ اگر وہ ماں بنے گی تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور اللہ کی بندی ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کوئی سرٹیفیکیشن کورس آپ مجھے بتا دیں، کوئی ادارہ 25 کروڑ کی آبادی میں، کوئی ادارہ جو سرٹیفیکیشن کرواتا ہو ایک لڑکی کو کہ ماں بننے کے لیے اس کو ہم نے اتنا پڑھا دیا ہے، بیوی بننے کے لیے اس کو ہم نے اتنا پڑھا دیا ہے، اللہ کی بندی بننے کے لیے اس کو ہم نے اتنا پڑھا دیا، وہ مدارس پہ تھوڑا آپ کو ملے گا۔ مین اسٹریم لائن میں کوئی ہے؟ کوئی سرٹیفیکیشن کورس بیوی کیسی ہونی چاہیے، عورت کو ماں کیسا ہونا چاہیے؟ ہے ہی نہیں۔ اور یہ اتنا بڑا رول ہے، نیپولین ہم کوٹ کر دیتے ہیں، نیپولین کہتا ہے تم مجھے بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا، اب مائیں کدھر ہیں آج؟ تو سڑکوں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ گورباچوف کہہ رہا ہے، کہہ کے چلا گیا۔ گورباچوف کہتا ہے کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر سڑک پہ کھڑا کیا ہوا ہے، ہمیں تحریک چلانی چاہیے کہ اس عورت کو اس کے اصل مقام گھر تک کیسے لے کے جائیں۔ ایسے 50 اسٹیٹمنٹس اور آپ کو مل جائیں گے، 100 مل جائیں گے، تفصیل کا موقع نہیں، اور ادھر سے ملیں گے جس معاشرت کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ تو جب گوربا چوف کا نام آتا ہے تو مجھے سورہ عذاب کی آیت 33 یاد آتی ہے، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور جب سورہ عذاب 33 کا مطالعہ کرتے ہیں کراتے ہیں تو گوربا چوف یاد آ جاتا ہے. ان لوگوں کو سمجھ آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو ذہن میں رکھیں بھائی، اصل اول اس پر حصول علم کی ذمہ داری اولاً کون سی ہے؟ جو اس کے دائرے کار میں، جو اس کے فرائض ہیں اس سے متعلق ہو. لہذا اسی حد تک اللہ تعالیٰ کے حضور وہ جواب دے ہے. ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی اگر کسی لڑکی نے نہیں کیا تو اللہ نہیں پوچھے گا، لڑکی کیا لڑکے نے بھی نہیں کیا تو اللہ نہیں پوچھے گا. دین کی بیسس کا پتہ نہیں اللہ ضرور پوچھے گا، فرائض کا پتہ ہی نہیں اللہ ضرور پوچھے گا، حرام میں مبتلا نے کیوں نہیں معلوم کیا کہ کیا شے دین میں حرام ہے، اللہ ضرور پوچھے گا. بھائی بائی پاس ہو رہا ہے سارا کچھ، الف بے دین کی نہیں آتی. تو اصل وہ ذمہ دار ہے اپنے فرائض کے اعتبار سے کہ علم دین علم حاصل کرے جو بھی اس کے فرائض سے متعلق ہیں، اور اسی حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے. چنانچہ عورت کے لیے لازمی ترین تعلیم کیا ہوگی؟ جس کو اللہ کی بندی بنائے، بہترین ماں بنائے، بہترین بیوی بنائے، اور ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن سوسائٹی میں اس کے ذریعے سے آئے. اور یہ تعلیم اتنی مردوں کے لیے بھی ضروری ہے جو ان کو اللہ کا بندہ بنائے، بہترین باپ بنائے، بہترین شوہر بنائے، یہ مرد کے لیے بھی ضروری. البتہ آج ہمارا موضوع عورتوں کے حقوق کے تعلق سے. ہاں پھر ہو سکتا ہے کچھ شعبوں میں ضرورت ہو، بعض خواتین کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو تو گنجائش ہے کیا عورتوں کو ان شعبوں میں بھی شریعت کی پابندی کے ساتھ تعلیم کا حق حاصل ہے جو ان کے فرائض اور دائرہ کار سے مناسبت رکھتے ہوں. پیراشوٹ پہن کر ایک عورت چھلانگے لگا رہی ہے، کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ مرد مر گئے کیا کہ جب پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش آئے گی کہ مرد دستیاب نہ ہو آپ کے پاس؟ کیا ضرورت پڑی؟ اور ایسے پتہ نہیں الٹے سیدھے عجیب عجیب قسم کے کام ہیں، عورتیں یہ کر رہی ہیں، عورتیں وہ، کیا ضرورت پڑی بھائی اس کی؟ اور بعض الٹے سیدھے کام عورتیں کیا مرد بھی کر رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی؟ تفصیل کا موقع نہیں. تو جن شعبوں میں جو مفید ہوں، شریعت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے، وہ علم کہ جو ان کے فرائض و دائرہ کار سے مناسبت رکھتے ہوں، گنجائش ہے. اور عورتوں کا ایک اور حق بھی یہ ہے کہ ان کے لیے غیر مطلوب مخلوط، غیر مخلوط یعنی مکس نہ ہو معاملہ، یعنی عورتوں کے لیے علیحدہ پردے کے اہتمام والے تعلیمی ادارے اور ماحول کا حق انہیں حاصل ہے. یہ بہت بڑا تقاضا ہے اور اس کی پاسداری دینی طبقات میں کچھ کچھ آپ کو ملتی، جو تعلیم وہاں پر دی جا رہی پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ دی جا رہی. بعض اسکولز نے کوشش کی ہے الحمدللہ کہ بچیوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ الگ ہے، بچوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ الگ ہے. وہ جی کمپٹیشن نہیں رہے گا، پتہ نہیں کون سا دماغ ہے کمپٹیشن نہیں رہے گا. عجیب بات ہے، پتہ نہیں یہ دماغ مرعوب دماغ ہے، یہ غلام دماغ ہے، اس کو آزاد کر کے سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ اللہ، اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے مرد کو بھی پیدا فرمایا، عورت کو اس نے بھی حجاب کے احکامات دیے ہیں، اس نے یہ تقاضے ہم سے رکھے ہیں، اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا اس نے پیدا کیا اور ان کی لمیٹیشنز، ان کے مسائل کیا ہیں. اسی طریقے پر کچھ اور معاشرتی اعتبار سے عورتوں کے حقوق، اس میں بھی چند اہم باتیں. ایک حقیقی اسلامی ریاست میں جان اور مال اور آبرو کے تحفظ کی فراہمی میں عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں ہوتا. مرد کی جان ہو، عورت کی جان ہو، مال ہو، دونوں کی آبرو ہو، دونوں محفوظ رکھی جائیں، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری. ہاں آج عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والے نہ فلسطین پر بات کرتے ہیں، نہ برما پر بات کرتے ہیں، نہ کشمیر پر بات کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے. اور جو 15 لاکھ شہادتیں افغانستان میں ہوئی تھی ان میں ہزاروں عورتیں بھی تھیں، بات کرتے نہیں کرتے. کیا کر رہے ہیں آخر؟ یہ دوغلاپن، ہپوکریسی، منافقت. 75 میں کانفرنس ہو رہی، 85 میں کانفرنس ہو رہی، کئی نیروبی میں، کئی کائرو میں، کئی بیجنگ میں، کئی نیو یارک کے اندر ساری کانفرنسز ہوئیں، ایسے ایسے حقوق عورتوں کے بیان کیے گئے جو ہمارے دین کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے اور تذلیل والی بات ہے عورت کے لیے. لیکن یہ 50 سالوں کی میں آپ کے سامنے بات رکھوں، کوئی ایک کانفرنس بتائیے عالمی سطح پر فلسطین کی عورتوں کے لیے، کشمیر کی عورتوں کے لیے، میانمار برما کی عورتوں کے لیے، عراق میں بچے اور عورتیں شہید کیے گئے ان کے بارے میں، افغانستان میں بچے عورتیں شہید، کوئی ملا آپ کو؟ کیا ہے آخر یہ؟ کشمیر، فلسطین، میانمار، برما، افغانستان، عراق، یہاں کی عورتیں انسان نہیں ہیں کیا؟ یہاں کے بچے انسان نہیں ہیں کیا؟ ان کو جینے کا حق نہیں؟ ان کی جان کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے؟ اور ان پر بمبارڈمنٹ کرنے والے وہ ظالم نہیں؟ کیا منافقت ہے یہ؟ تو بھارت ایک اسلامی ریاست کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، جان، مال، آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس میں عورت اور مرد کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں اور عورت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہو تو اسلامی ریاست ایکشن لے اس کی تحفظ کے لیے، اس کی آبرو کی تحفظ کے لیے۔ آبرو کی تحفظ میں نکاح کا بندوبست بھی شامل ہے، جس کو مشکل کس نے بنایا ہے؟ ہم نے۔ ریاست کو قانون سازی کر کے اس کو آسان کرنا چاہیے۔ آبرو کے تحفظ میں یہ بھی شامل ہے کہ زنا کے راستے کو روکا جائے، یہ جتنے دھندے اسٹیٹ کی پرمیشن سے چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، اور زنا کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں جو شریعت نے بتائیں، تاکہ لوگوں کی آبرو اور عزت محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح معاشرتی اعتبار سے عورت کو یہ بھی اختیار ہے کہ جب اس کے نکاح کا معاملہ طے ہو رہا ہو تو شوہر کے انتخاب میں اس کو حق حاصل ہے کہ وہ انتخاب کر سکتی ہے، اور اس کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں کچھ فقہی تفصیلات ہیں، وہ ہمارے علم میں ہیں، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اصولی بات، عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کے نکاح کا موقع آ رہا ہے، تو شوہر کے انتخاب اور اس کی مرضی کا لحاظ رکھا جانا یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ شوہر ہے، شادی ہو چکی ہے، ظالم ہے، اور ایک لفظ لکھا ہے ناکارا، اس کی بھی تفصیل ہے، حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، باقی ظالم ہے، ناپسندیدہ ہے، تفصیل ہے، تو عورت کو حق ہے کہ وہ خلع لے سکتی ہے، اس کو حق ہے کہ وہ نکاح فسخ کروا سکتی، مگر وہ شرعی تعلیم کے مطابق ہوگا، اس کی تفصیلات علماء سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح عورت کا حق ہے اگر وہ بیوہ ہے تو اس کا نکاح کیا جائے، اگر وہ بیوہ اور نکاح کرنا چاہتی تو اس کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اگر ایک عورت مطلقہ ہے جسے طلاق دی جا چکی ہے، اب وہ اگر نکاح کرنا چاہتی اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ یہ قرآن پاک کے واضح احکامات ہیں، یہ حقوق ہیں، اسلام عطا کرتا ہے، اسلام عطا کرتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کچھ باتیں ہمارے اپنے علم میں نہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کچھ باتوں میں ہماری اپنی کوتاہی، اس میں مغرب کی تہذیب کا، دجالی تہذیب کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے، اور کچھ ہوئے جو وہاں سے ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ عورت کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ معاشرے میں اس کو باوقار حیثیت دی جائے، اور تجارت کی افزائش کے لیے اشتہاری شے نہ بنایا جائے، اس کو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے شو پیس نہ بنایا جائے۔ گاڑی بیچ کر عورت کو کیوں بٹھا رہے ہو اس پر؟ عورت کو بٹھا کر گاڑی کو بیچ رہے ہو، عورت کو بیچ رہے ہو؟ مردوں کے استعمال کی چیزوں کے ایڈ میں عورت کو دیکھنی تذلیل نہیں؟ استغفر اللہ، واٹ آر یو سیلنگ؟ دیندار عورتوں نے کہا، ارے تمہیں کپڑا بیچنا ہے، کپڑا بیچو، عورت تو نہ بیچو۔ واٹ آر یو سیلنگ، دا کلاتھ اور دا وومن، دا کار اور دا وومن؟ تذلیل ہے عورت کی۔ اور لفظ عورت کیا تکریم اللہ دیتا ہے، عورت کا مطلب ہی ہے جس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ جنت پوشیدہ ترین بھی ہے، اور قیمتی ترین مقام ہے، اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس وقت، ہر قیمتی شے پوشیدہ رکھی جاتی۔ عورت اگر عربی میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے جس کو پوشیدہ رکھا جائے، یہ ذلت نہیں ہے عورت کی جس کو کھلواڑ بنا کر پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جب محل ٹریول کرتے ہیں شہر کے اندر، تو بچیاں بھی ہماری جو حافظ ہیں الحمدللہ، وہ بل بورڈ کو دیکھ کر کہتی ان کو شرم نہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا، ان کو شرم نہیں آتی؟ پھر میں کہتا بیٹا ان سے پیچھے بڑے بے شرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیسے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے کام کرنے دیتے ہیں؟ غیرت کہاں چلی گئی آخر؟ میں بڑے ہلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، دیوس کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے شخص کو، بے غیرت، بے حمیت، جس کی خواتین جو ہے بے پردہ گھومتی، اس کو کوئی فکر ہی نہ ہوتی اس کے اوپر۔ استغفر اللہ، عورت کا حق ہے کہ اس کو باوقار حیثیت دی جائے۔ اور آخری بات، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ونی اور سوارا یعنی قبیلوں کی جنگوں کو سیٹل کرنے کے لیے لڑکیوں کے نکاح کر دیے جاتے ہیں۔ 10 سال، 12 سال، 15 سال کی لڑکی 75 برس کے بوڑھے کے نکاح میں دی جا رہی ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ قبیلوں کی جنگیں ختم ہو جائیں۔ یہ تذلیل ہے عورت کی، نہ اس بچی کی اس مرضی کو شامل ہوتی ہے اور جبر کیا جاتا ہے۔ کاروکاری کا معاملہ، غیرت کے نام پر قتل کرنا، اپنی لڑکی کو بھی مار کر مقتول کے ساتھ پیش کر پھینک دینا اور کہنا جناب یہ مشتبہ پائے گئے برے کام کے اندر، ان کو ہم نے اڑا دیا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح یہ جاگیرداروں کے، وڈیروں کے ہاں قرآن سے شادی عورت کے ساتھ کی جاتی ہے، قرآن سے شادی عورت کی، قرآن کے ساتھ شادی۔ کیوں؟ کسی کو داماد بنانا، ہماری ناک نیچے ہو جائے گی تو ساری زندگی بیٹی جو ہے وہ بے نکاح زندگی گزارے گی، یہ غلط بات ہے۔ ان رسومات کا خاتمہ ہونا چاہیے اور حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، خدا را آپ بھی مسلمان ہیں، ان سے بھی کہیں اللہ کی مانو، اللہ کے دین کی بات کرو، اسلام کے تقاضوں کی بات کرو، اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔